چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدرسن کے ناظرین، پروگرام علم کی باتیں یہ لے کر آپ کے پاس حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت مطہرہ، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سیکھ کر، سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے معظم عالی شان ہے، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاتن، قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا۔ اللہ رب العالمین کثرت کے ساتھ ہم سب کو درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدرسن کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم بطور خاص ایک ٹاپک لیتے ہیں اور اس پر کچھ گفتگو ہوتی ہے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ ہمارا موضوع، وہ ٹاپک کہ جس کے ذریعے سے کچھ عقائد کے حوالے سے پختگی آئے، اور اگر کہیں معاذ اللہ کوئی وسوسے کا شکار ہے تو اس کے وساوس وہ دور ہوں، اور عقیدے کے حوالے سے آدمی کے اندر وہ مضبوطی آنی چاہیے۔ یہی کامل ایمان والوں کا طریقہ ہے اور انداز ہے۔ اور آج کا موضوع بھی بڑا ایک انوکھا ہے، نرالا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برکت حاصل کرنا، آپ کے تبرکات، یہ تو ہم بڑا سنتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک لوگ ان سے برکت حاصل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب چیزیں ان سے برکت حاصل کی جاتی ہے۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت لینے والا یہ انداز صحابہ اکرام علیہ مردوان ان کے دور میں بھی تھا؟ نبی پاک علیہ السلام سے کیسے وہ برکت حاصل کرتے تھے؟ بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب میری گود میں تھے تو ایسی برکت تو ہمارے گھر کے اندر بھی آئی اور اس علاقے میں آئی کہ ہمارے جانوروں کو بھی، بکریوں کو بھی وہ برکت ملی ہے کہ جب فصلیں نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ہماری بکریوں کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بچپن میں ہیں کہتے ہیں کہ اتنی لوگ عقیدت رکھنے لگ گئے کہ اگر کسی کے جسم میں کوئی تکلیف ہے، درد ہے، تو آتے ان کا مبارک ہاتھ اپنے جسم کے حصے پر رکھتے، یوں نبی کریم علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے وہ برکت حاصل کرتے۔ تبرکات کی حیثیت کے اوپر کچھ گفتگو کریں گے، لیکن ہمارا آج کے موضوع میں بطور خاص ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت لینا، آپ سے منسوب چیزیں، آپ کی استعمال کی ہوئی چیزیں، ان سے برکت کیسے لی جاتی رہی ہے، احادیث میں اس کا کیسے بیان ہے، انشاءاللہ یہاں سے گفتگو شروع کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں مفتی جمیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ساتھ ہی قبلہ شیخ الحدیث مفتی محمد سجاد صاحب ہیں، حضرت آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ سے ہی چاہوں گا کہ گفتگو کا کچھ آغاز ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ایسی برکتوں اور رحمت والی ہے کہ اللہ خود انہیں فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے یا آپ سے منسوب چیزوں سے جن کو بطور خاص تبرک کہا جاتا ہے، اس کا کیا انداز رہا ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں اپنے ہاتھوں سے بھی تبرک حاصل کرنے کے لیے، بطور برکت کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عطا فرمائی ہیں، اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری چیزوں کو برکت حاصل کرنے کے لیے محفوظ فرمایا ہے.
کیا بات.
اس میں بہت ساری چیزیں ہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے استعمال کی, آپ کا لباس مبارک, یہاں تک کہ آپ کے جسم مبارک سے آپ کے موئے مبارک, آپ کے ناخن مبارک, آپ کے لعاب مبارک, آپ کا استعمال شدہ پانی, آپ کے نالین شریف. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بہت ساری چیزوں سے برکت حاصل کی ہے, اللہ نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے. خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات نہ صرف صحابہ کے لیے بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت اور برکت ہیں. آپ اندازہ کیجئے, خود رب کریم قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے, لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, یعنی اس مکہ شہر کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی اس لیے کہ محبوب اس میں موجود
اللہ ہے. آپ اس میں موجود ہیں, حالانکہ مکے کے اندر خود اللہ کا گھر ہے, حرم کعبہ ہے, مسجد حرام ہے, حتیم کعبہ ہے, صفا مروہ ہے جسے شاعر اللہ کہا گیا ہے, لیکن جب قسم ذکر فرمانے کا جہاں پہ تو وہاں اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے, محبوب وانت حل بهذا البلد, آپ اس شہر میں ہیں تو اس لیے میں قسم بیان فرما رہا ہوں. سبحان اللہ.
تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک کو مس کرنے کو بحث برکت سمجھا کرتے تھے.
کیا بات ہے.
جس سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم مبارک مس ہو جاتا تو وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا تھا.
کیا بات ہے.
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا برکت والا ہاتھ مجھے لگا ہے. آپ اندازہ کیجئے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیہاتی تھے, دیہات سے آتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دیہات سے چیزیں لاتے تھے اور سرکار کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا کرتے, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جب یہ جاتے تو ان کو بہت ساری چیزیں بطور تحفہ دیا کرتے تھے.
کیا بات ہے.
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی. سرکار فرماتے تھے کہ یہ ہمارے دیہاتی دوست ہیں, ہم ان کے شہری دوست.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
ایک مرتبہ یہ بازار میں موجود تھے, چیزیں بیچ رہے تھے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لے گئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو پیچھے سے تھام لیا. ایسا ہوتا نا کہ آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں یا پیچھے سے, تو اب وہ کوشش کرنے لگے کہ کون ہے کون ہے, اور پھر ان کو محسوس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. پہلے تو وہ چھڑوانے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن جب یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیچھے ہیں تو اپنی پیٹھ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے سے ملا دی.
واہ واہ, سبحان.
تو یہ تھا انداز محبت, یہ تھا برکت حاصل کرنے کا ذریعہ کہ اللہ کے رسول کا مبارک جسم ہمارے جسم سے مس ہو رہا ہے تو اس سے اور زیادہ برکت حاصل کر لے. پھر صحابہ اس بات کی خوش قسمتی سمجھا کرتے تھے کہ کسی جسم کے حصے پہ سرکار کا ہاتھ لگا ہے تو ساری زندگی اس حصے کو بابرکت سمجھا کرتے تھے. حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر پر ہاتھ لگایا اور برکت کی دعا دی تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد لوگ ان کے پاس آتے تھے جن کو جسم کے کسی حصے کے اوپر درد ہوتا یا ورم ہوتی, اسی طرح جانور کو لاتے, اگر جانور کو کسی حصے پر ورم ہوتا تو حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے, وہ یوں کرتے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے اور اس کے بعد اس سر کے حصے پر ہاتھ لگاتے
اللہ
جہاں سرکار نے ہاتھ لگایا تھا, اور اس کے بعد اس ہاتھ کو اس شخص کے جسم پر لگاتے یا اس جانور کے اس ورم والے حصے پر لگاتے تو اس کی برکت سے وہ تکلیف, وہ ورم دور ہو جایا کرتا تھا. آپ اندازہ کریں کہ اس قدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کا مضبوط عقیدہ تھا کہ جس جگہ پر سرکار کا ہاتھ لگا ہے وہ برکت والا ہاتھ ہے، وہ برکت دے کر گیا ہے اور وہ برکت جاری و ساری ہے، اور یوں وہ خود بھی برکت حاصل کیا کرتے تھے اور آگے اس برکت کو گویا کہ تقسیم بھی کیا کرتے تھے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس وہ بابرکت ہیں، مومنوں کو مسلمانوں کو تو فائدہ ملا ہی ملا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ چونکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت گئے، دنیا کے اندر کفار کو بھی یہ فائدہ ملا. کہ پہلے انبیاء کے واقعات اگر ہم پڑھیں قرآن پاک میں ہیں، جب وہ اس وقت کے نبی کو معاذ اللہ جھٹلا دیتے، ان کا فرمان نہ مانتے، ان پر ایمان نہ لاتے، تو کئیوں کے بارے میں ہے کہ وہاں پر عذاب آ گئے. کئی نبی خود وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیتے تھے اور ان کے خلاف یعنی کفار کے لیے دعائے ضرر کر دیتے تھے اور وہ شہر کے شہر تباہ ہو گئے، لیکن نبی کریم علیہ السلام وہ خود ہی رحمت للعالمین تھے، آپ کی یہ شفقت اور رحمت تھی. اور اللہ نے بھی قرآن میں بیان فرما دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ان لوگوں کو عذاب دے. کیوں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب آپ ان میں موجود ہیں، آپ ان میں موجود گئے تو اللہ نے انہیں عذاب سے بھی محفوظ رکھا ہوا ہے. دنیاوی طور پر ان پر اس طرح کا یک بارگی ایک ساتھ کوئی ایسا عذاب نہیں آیا کہ سب تباہ و برباد ہو جائیں. یہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس سے. جمیل صاحب، یہاں تو فوائد کفار کو بھی مل رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو فوائد آپ کی اپنی امت نے، آپ کے اپنے عاشقوں نے، صحابہ اکرام علیہ مردوان کا کیا انداز ہوتا تھا کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے یا آپ سے منسوب چیزوں سے کس انداز سے وہ برکت حاصل کرتے تھے.
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ باعث برکت ہے، باعث حفاظت ہے. جیسے کہ آپ نے آیت کریمہ پڑھی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس آیت کریمہ سے اگر پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے اس قول کو ذکر کیا ہے کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگ رہے ہیں. تو وہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ ان کافروں نے جو اللہ سے کہا تھا، ان کا قول ذکر کیا گیا کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. کفار یہ کہتے تھے اگر یہ تیری طرف سے یہ حق جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں یہ حق ہے تو، اور یہ نہیں مان رہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا اور ہمیں دردناک عذاب دے. اس آیت کریمہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ.
کیا بات ہے
کہ اے محبوب، جب تک آپ ان میں تشریف فرما ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا، ہیں یہ عذاب کے مستحق، لیکن چونکہ آپ کی برکت ہے اس برکت کی وجہ سے عذاب سے محفوظ رہیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سراپا برکت ہے. آپ کا دیدار، آپ کا قرب خصوصی برکتیں ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اہل ایمان کے صفے اول کے جو ہستیاں ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، اہل ایمان آئیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت نے ان ہستیوں کو صحابہ بنا دیا اور ان کے اعمال میں ایسی برکتیں ہو گئیں، ایسی فضیلتیں ان کو نصیب ہو گئیں کہ صحابہ میں سے اگر کوئی ایک مد یا نصف مد ایک پیمانہ ہے اگر اتنا بھی گندم خیرات کرتا ہے تو ان کے علاوہ دیگر کوئی شخص احد پہاڑ اگر سونا بھی خیرات کرے تو بھی ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت کو نہیں چھو سکتا. یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں میں سے ایک برکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے مبارک قدموں سے ایک جانور کو مس کرنا، اس کو ضرب لگانا. اس کا فائدہ کیا ہوا کہ وہ جانور اب پہلے جیسا سست نہ رہا، تمام جانوروں سے بڑھ کر تیز رفتار ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کی برکت بہت عرفہ اور اعلیٰ ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے قدموں کا بھی وہی اثر اور وہی ایک تاثیر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کعبہ کے وقت جس پتھر پہ آپ کھڑے ہو کر تعمیر کرتے تھے اور آپ کے اشاروں پر وہ اوپر جاتا اور نیچے آنا چاہتے نیچے آ جاتا، تو جس کو مقام ابراہیم بھی کہتے ہیں، تو اس پتھر نے جس طرح اپنے سینے میں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو لیا، تو اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، زرقانی شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک چٹان پر آپ نے اپنے قدموں کو رکھا اور آپ پیدل جا رہے تھے، وہ چٹان جو ہوتی ہے وہ سخت پتھر ہوتے ہیں، تو جب حضور چٹان پر چڑھے غوثت قدماہ فیہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں کے نیچے آ کر وہ چٹان کا جو پتھر سخت پتھر ہوتے تھے وہ نرم ہو جاتے، وَأَثَّرَتْ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے نشان اس میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی بڑی برکتیں ہیں کہ اگر کسی سست رفتار جانور کو بھی حضور کے قدم لگ جاتے ہیں تو وہ بھی ایسا تیز رفتار ہو جاتا ہے کہ اس کے مقابل پھر کوئی دوسرا جانور اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تھا۔ تو ایک موقع پر ایک صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری اونٹنی بہت زیادہ سست رفتار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے قدموں کے ذریعے جب اس جانور کو اونٹنی کو ٹھوکر لگائی تو وہ ایسی تیز ہو گئی کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لقد رأیتها تسبق القائد، کہ جو اونٹوں میں سب سے آگے چلنے والا جو اونٹ ہوتا ہے اس کو قائد، یعنی وہ چونکہ قائد کا اونٹ ہے تو وہ سب سے آگے چلنے والا اونٹ تھا، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، میں نے اس اونٹنی کو دیکھا کہ وہ سب سے آگے چلنے والی اونٹنی سے بھی آگے چل رہی
اتنی رفتار۔
اسی طرح غزوہ ذات الرقا کے موقع پر حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ بھی تیز رفتار ہو گیا، اور اس کی وجہ بھی کیا تھی، روایت کے الفاظ میں فضربہ برجلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں کے ذریعے اس کو ضرب لگائی، اور ودعا لہ، اور اس اونٹنی کے لیے دعا فرمائی، فسار سیرا لم یسر مثلہ، اور ایسا تیز رفتار ہو گیا کہ اس کی مثل تیز رفتاری پہلے اس میں نہیں تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اپنے ان صحابی سے ان کے اونٹ کے بارے میں پوچھا کہ ہاں بھائی اب تمہارے اس اونٹ کا کیا حال ہے، تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ بخیرن، وہ خیر سے ہے، قد اصابت ہوں برکتوں کا، یا رسول اللہ آپ کی برکت اسے جو حاصل ہو چکی ہے، اب اس کی برکت سے اب وہ تیز رفتار ہو چکا ہے اور اب وہ سست نہ رہا ہے۔
سبحان اللہ،
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم،
انبیاء اکرام علیہ السلام کے پاؤں کے اندر ہی اللہ نے کتنی برکتوں کو رکھا ہے، اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں وہ ایڑی زمین پر لگتی ہے تو اس سے وہ آب زمزم کا چشمہ نکل آتا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کریں تو قرآن میں وہ بھی بیان فرمایا گیا، ان کو بھی کہا گیا ارکد برجلی کا، جب انہوں نے ایک عرصہ طویل عرصہ آپ اس آزمائش میں تھے اور مرض کے اندر تھے، اور پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہا کہ یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو پھر فرمایا گیا کہ اپنے ایڑی کو زمین پر مارو، اسی سے چشمہ پھوٹتا ہے، اور یہی حکم ہوا کہ اسی چشمے کے پانی سے نہا لو، تو آپ کے جسم کے جو ظاہری امراض تھے وہ سارے دور ہو گئے، اور ایک چشمے اور سے جس سے پانی پینے کا حکم ہوا تو آپ کے اندرونی جو معاملات تھے وہ بھی ٹھیک ہو گئے، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات ہی شفا دینے والی ہے، وہی عطا فرمانے والا ہے، لیکن ان محبوبوں کی بھی شان اللہ نے واضح فرما دی کہ ان کے یعنی طویل عرصہ جو مرض میں بھی گزرا ہے، اگر یہ چاہتے تو ان کے ایڑی کی ایک ٹھوکر ہے، یعنی اس طرح ٹھوکر لگے اور خود ان کے جسم کو بھی اللہ وہ صحیح سلامتی عطا فرما دے، تو کیا فرماتے ہیں ان کے؟
جی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کے واضح پیغام دے دیا کہ پانی میں بھی برکت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کا صدقہ ہے۔
واہ سبحان اللہ،
آب زمزم کا چشمہ دیکھیے،
جی جی جی،
برکت والا ہے، جس مقصد کے لیے پئیں اسی مقصد کے لیے ہے، تو یہ برکت بھی نبی کے قدموں کا صدقہ ہے۔
واہ سبحان اللہ،
اور پھر جو ابھی واقعہ بیان ہوا اس میں ایک بات قابل غور ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا, اصابت ہو برکتوں کا. تو گویا اس سے یہ پتا چلا کہ صحابہ کا یہ عقیدہ ہے اور عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں میں, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاؤں میں, آپ کا پورا جسم بابرکت ہے,
ایسا بابرکت,
اور جس کو چھو جائے اس کو بابرکت بنا دے.
کیا بات.
تو لہٰذا اس پہ کوئی وسوسہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کہاں سے آیا یا کیسے ہے, یہ تو صحابہ کا عقیدہ ہے. اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہر معاملے میں, کھانا کم پڑ گیا تو سرکار کے پاس لے گئے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوے کے موقع پر جب کھانا ختم ہو گیا, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ کھجورے ہیں؟ میں نے گنی تو میرے توشہ دان میں 21 کھجورے تھی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس لے آؤ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو توشہ دان میں بکھیر دیا اور فرمایا کہ اب اس میں ہاتھ ڈالتے جاؤ اور صحابہ کو بلاتے جاؤ اور اس میں سے دیتے جاؤ. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کھجوریں سرکار کے سامنے رکھی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے نکالتے گئے, 10-10 آ کر صحابہ کھاتے گئے,
اللہ,
یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے.
واہ.
اور کھجوریں ویسی کی ویسی ہی باقی تھیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ, اس کو تم اپنے پاس رکھو, جب چاہو اس سے کھجوریں نکال لینا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جب آپ کو ضرورت ہوئی, کسی کو ضرورت ہوئی, اپنے ساتھ جو توشہ دان تھا اس میں ہاتھ ڈالتے, کھجوریں نکال کر دے دیتے. اور پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے زمانے میں آپ وہاں سے کھجوریں نکالتے, خود بھی کھاتے, دوسروں کو بھی کھلاتے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو اس وقت وہ توشہ دان آپ کے گھر سے کسی نے چوری کر لیا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اس سے آپ نے کتنی کھجوریں کھائیں اور کھلائیں؟ تو آپ نے فرمایا میرا اندازہ یہ ہے کہ 200 وسق یعنی منو کھجوریں میں نے اس سے نکال کر کھائی بھی ہیں
اور کھلائی
بھی ہیں.
کیا بات ہے,
یہ اندازہ کیجئے کہ گنی چنی 21 کھجوریں. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک لگے تو وہ یوں سمجھیں کہ ایک کھانے کا خزانہ بن جائے, تو اس سے بڑی برکت کیا ہوگی. صحابہ نے ایسی برکتیں سرکار کی دیکھیں, پائیں, مشاہدہ کیا, اور پھر ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ نے ان کو ہمارے درمیان رحمت اور برکت بنا کر بھیجا ہے, اگر ان سے رحمت اور برکت نہیں حاصل ہوگی تو پھر اور کن سے حاصل ہوگی.
آپ وہ بھی تو ایک منظر دیکھ چکے تھے نا کہ جب آپ بھوک کی حالت میں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ وہ دودھ کا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ فرمائیں کہ جاؤ اصحاب صفا پہ جتنے وہ افراد بیٹھے ہوئے ہیں, دین کے طالب علم ہیں, دین سیکھنے کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا, ان کو بلا کر لاؤ. تو 70 اور بعض روایت کے مطابق 80 افراد وہ موجود تھے, اور وہ آئے اور آ کر انہوں نے ایک پیالے سے دودھ پیا ہے, اور آخر میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیتے ہیں, تو پھر نبی کریم علیہ السلام اس میں سے پیتے ہیں, 70 افراد وہ دودھ پیتے ہیں.
عملاً اس طرح کا نظارہ ہوتا بھی ہے کہ ہمارے گھر اگر کوئی مہمان آتا ہے تو صاحب خانہ کی عادت ہوتی ہے, حضرت لینا اور
جی جی
اچھا وہ یہ کھا چکا ہوتا ہے, پھر مزید ہم نکال کے اس کو اور دے دیتے ہیں, تو اب ہمارے اصرار پر وہ کھا چکا ہوتا ہے, بالآخر تھوڑا سا ہم اور کھلانا چاہتے ہیں تو وہ کہتا ہے بھائی بس
اب بس
اب بس ہو گئی ہے. تو منہ پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ منہ الگ کر لینا, منہ پھیر لینا. تو کیا بات ہے نبی کریم رؤف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برکت عطا فرما دیں تو ایک پیالہ ہے, وہ ایک پیالہ ایک ہی کے لیے کفایت کرتا تھا, لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی اس میں کیسا امتحان لیا کہ 70 اپنے سارے اصحاب کو بھی لے کر آ جائیں.
اچھا, بھوک کی شدت ان کو ہے, ان کو کی شدت. اور ویسے بھی سجاد صاحب, اگر آج کل اگر ہم عام رواج دیکھیں نا, کہیں لنگر تقسیم ہونا ہے تو پہلے اپنے لیے رکھ لیتے ہیں نا. لنگر تقسیم تو کرنا ہے, لیکن جو افراد تقسیم کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں اپنا حصہ پہلے رکھ لو. فرمایا کہ یہاں پر جن کو تقسیم کرنا ہے انہی کے ذمہ لگا دیا کہ یہ پہلے آپ پلاؤ ان کو. جو 70 افراد ہیں ان کو پہلے پلایا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ یہ بھی تو جانتے تھے نا, چلیں یہ دودھ ہے اور اس میں برکت ہوئی, کھجوروں کے 21 کھجوریں اور اس میں منوں کے حساب سے انہوں نے کھجوریں نکالی, اور کئی صحابہ اکرام علی مردوان کے بعض کیسے واقعات کے کھجوریں تھوڑی سی ہیں, قرضہ ادا کرنا ہے تو سرکار علیہ السلام فرمائیں کہ قرض خواہوں کو تم جو ہے وہ روک کے رکھو اور مجھے آنے دو. پھر آپ آئیں اور پھر آپ کی برکت ایسی ملی کہ وہ سب کا قرضہ ادا ہو گیا اور کھجوریں ویسی کی ویسی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو یہ برکت لینے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی حدیثیں سنتا ہوں لیکن یاد نہیں رہتی مجھے, کیا کہتے ہیں آپ؟
بالکل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری برکات کا جب وہ ظہور اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی رہے تھے, تو چونکہ محنت کرتے تھے اور حضور ہی کے در پہ پڑا رہنا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا, یہ سوچیں تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سن رہے ہیں, لیکن سننے کے بعد اب ان کو اصل چیزیں یاد رکھنا. اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث امت تک بھی پہنچانی ہے, تو اتنی بڑی ذمہ داری جب یہ ہے تو اس ذمہ داری کے لیے اس حافظہ بھی مضبوط ہونا ضروری تھا. تو بارگاہ رسالت میں ہی اپنا یہ سارا مدعا عرض کر دیتے ہیں کہ آپ سے جو سنتا ہوں وہ یاد نہیں رہتا. تو یہ احساس جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چادر بچھاؤ.
کیا بات,
انہوں نے چادر بچھا لیا. روایت میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس طرح اپنی مٹھی کو لے کے ان کی چادر میں ڈال دیا.
بظاہر کچھ بھی نہیں ہے, یہ نہیں مٹھی بند کی ہوئی ہے اور ڈال رہی ہیں.
دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. بظاہر دکھنے والا ہاتھ وہ اس میں نظر نہیں آ رہا, لیکن وہ برکتیں کتنی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس چادر میں اپنے ہاتھ کو یوں کر کے ڈالا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھ رہے ہیں, ان کا بھی پختہ اعتقاد ہے کہ یہ حضور نے بہت کچھ مجھے عطا فرما ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب اس کو اپنے سینے سے لگا لو, تو وہ بھی اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لیتے. اب اس چادر کا سینے سے لگنا تھا کہ سینہ ایسا کشادہ ہوا, ایسا روشن ہوا, حافظہ ایسا مضبوط ہوا کہ اس واقعے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے حضور کی کوئی حدیث سنی اور میں بھول جاؤں ایسا ہو ہی نہیں سکتا.
سبحان اللہ,
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا,
یہ وہ ایسی برکت ملی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ چیز میں اضافہ ہو جائے,
اضافہ ہونا,
چیز تھی اور چیز وسیع ہو گئی, چیز 2 آدمی کے لیے کھانے کا تھا لیکن وہ اتنوں کے لیے کفایت کر گیا, اور یہاں وہ چیز جو حافظہ ایک ملنا ہے اس میں بظاہر ایسی کوئی حصی چیز نہیں ہے, اور جو دی جا رہی ہے
وہ بھی
کوئی حصی چیز نہیں ہے, اور انہی کی چادر ہے اور ان کی بس وہ مٹھی بند کی ہے اور فرمایا کہ اسی کو اپنے سینے سے لگا لو. ان مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں, صحابہ اکرام علی مردوان کا نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس سے یہ برکت حاصل کرنے کا جو انداز تھا اور یہ پختہ اعتقاد تھا, ہمیں بھی آج صحابہ کرام علی مردوان جیسا ایمان رکھنا ہے, اعتقاد رکھنا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ تَدَوْا, یہاں پر یہ لوگوں سے یہ ارشاد فرما دیا اگر وہ لوگ ایمان لائیں کیسے, جیسے حضرات صحابہ کے لیے کہا گیا جیسے تم ایمان لائے ہو تو پھر وہ ہدایت پا جائیں گے. تو ہم بھی آج دیکھیں اپنے ایمان کی کسوٹی ہے نا, ایمان کو جانچنا, تو وہ انداز وہ طریقہ کار اور وہ عقائد اور نظریات جو صحابہ کرام علی مردوان کے تھے, الحمدللہ مسئلے کے اہل سنت کے وہی عقائد ہیں, وہی نظریات ہیں, اور وہ صحابہ کرام علی مردوان کے ہی مشن پر اپنے آپ کو کارآمد کیے ہوئے ہیں. اچھا, یہاں پہ بھی سجا صاحب 2-3 طرح کی چیزیں, چلے ہم کچھ وہ سلسلے کا وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے تو کچھ میں چاہوں گا یہاں پہ کہ جب مدینے میں لوگوں کے اصحاب کے بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کا کیا انداز ہوتا تھا کہ یعنی پیدا ہو بچہ اور اس کو بھی نبی کریم علیہ السلام کی برکت کیسے حاصل ہو، تو کیا طریقہ کار ہوتا تھا؟
مدینہ شریف میں رہنے والے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مختلف طریقوں سے سرکار سے برکتیں حاصل کرتے، اگر کسی کے ہاں ولادت ہوتی تو وہ سب سے پہلے اپنے بچے کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرتے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گھٹی دلواتے،
واہ
کہ پہلے اس بچے کے منہ میں پیٹ میں وہ چیز جائے کہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب دھن سے آپ کے منہ مبارک سے نکلی ہوئی ہو، تاکہ آپ کے لعاب دھن کی برکت بھی حاصل ہو جائے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو ہجرت کرنے کے یعنی ایک دو دن بعد ہی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی.
ٹھیک ہے،
تو حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق فرماتی ہیں کہ میں حضرت عبداللہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئی اور میں نے آپ کی گود میں حضرت عبداللہ کو دے دی.
واہ سبحان اللہ.
تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھجوریں منگوائیں اور ان کو منہ میں چبایا اور چبانے کے بعد وہ کھجوریں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈال دیں اور پھر آپ کے تالو پر لگائیں، برکت کی دعا دی. تو فرماتی ہیں کہ سب سے پہلی جو چیز عبداللہ کے
پیٹ میں گئی
وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ گھٹی تھی.
واہ.
اسی طرح حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو میں لے کر گیا، ان کے بیٹے کا نام تھا عبداللہ، تو میں ان کو لے کر گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چادر اوڑے اونٹوں کا کوئی کام کر رہے تھے، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں اس بچے کو پیش کیا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ کھجوریں ہیں، تو میں نے کھجوریں دیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی طرح ان کو منہ مبارک میں لیا، چبایا اور پھر ان کے منہ میں ڈالا تو بچہ چوسنے لگا، کھجور کو چوسنے لگا. تو سرکار نے فرمایا کہ انصار کھجور کو بہت زیادہ پسند کرتے،
پہلے
سے بہت زیادہ محبت کرتے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو یہ خوش نصیب بچے تھے کہ جن کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکتیں ملیں. صرف یہی نہیں بلکہ لوگ اپنے بچوں کو صبح سویرے پانی کے برتن دیتے. مدینہ شریف کے بچے خادم یہ جا کر صبح سویرے مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے
اللہ.
اور ان کو والدین یہ کہتے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لیں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا
ہاتھ
مبارک ہاتھ اس پانی کے اندر ڈلوا دیجیے تاکہ یہ ہمارے لیے برکت والا شفا والا پانی ہو جائے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مسجد سے باہر تشریف لاتے تو پھر یہ بچے خادم یہ جمع ہو جاتے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کے برتن میں ہاتھ ڈالتے. یہاں تک کہ فرمایا کہ جب سردیاں ہوتی تھی سخت تو اس وقت بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پانی میں ہاتھ ڈالا کرتے تھے.
یعنی یہ اپنے ان امتیوں سے اور ان بچوں سے پیار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا یہ ایک پہلو بیان فرمایا گیا کہ اب آج کل سردیاں ہیں اور اگر کوئی جمیل صاحب مسجد میں تازہ تازہ وضو کر کے آئے اور آپ بالکل اپنے مسلے پہ بیٹھے ہوں اور وہ ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ لے کر آئے تو آدمی تو پہلے سوچتا ہے کہ یار یہ زبانی کلام سلام لے لے اور اس طرح، لیکن وہ کسی سے لے بھی لے تو پھر بعد میں لوگ بعض اوقات اسے ناگواری سے دیکھتے ہیں کہ یار ابھی آپ نے سارا ہمارا ہاتھ جو ہے نا وہ ٹھنڈے کر دیے، لیکن بہرحال لے لیا ہے سلام تو ناگواری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. سلام ہی لے لیا انشاءاللہ اس کی برکت حاصل ہوگی، برکت ملے گی. نبی کریم علیہ السلام سردیوں میں بھی اگر آپ کے سامنے ٹھنڈا پانی ہوتا تھا اور وہ ایسے پانی پیش کرتے تھے تو اپنا مبارک ہاتھ آپ پانی میں رکھ دیا کرتے تھے تاکہ اس پانی سے وہ برکت حاصل کریں۔ سبحان اللہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس سے کس طرح بچے بھی فیض یاب ہوتے تھے، یہ تذکرہ چل رہا ہے۔ آپ کی کالز کو بھی کچھ ہم نے پروگرام میں شامل کرنا ہے، تو بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی کیا سوالات پوچھنا چاہتے ہیں۔
آج کے دور میں بکثرت منہ مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے، تو کیا آج کے دور میں منہ مبارک کی ہمیں فیض و برکات ملیں گی؟
جی جمیل صاحب، سوال نبی کریم علیہ السلام کے منہ مبارک اور وہ گیسو شریف اور وہ آپ کے مبارک بال شریف، بلکہ وہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر، حج کے موقع پر ان کو تقسیم بھی فرمایا تھا، کیا کہتے ہیں آپ؟
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک یہ امت کے لیے انتہائی خیر و برکت کا سرمایہ ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا جو عمل مبارک ہے کہ حج کا موقع ہے اور حج کے موقع پر اپنے سر اقدس کا حلق کرواتے ہیں اور سیدھی طرف کے بال جب الگ ہوتے ہیں سر سے، تو حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے صحابہ میں تقسیم کرواتے ہیں، دوسری طرف کے بال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علی مردوان میں تقسیم فرما رہے ہیں، اور جب یہ بال شریف سر اقدس سے جدا کیے جا رہے تھے تو زمین پر آنا تھا انہیں،
بالکل
روایت کے اندر یہ کہ صحابہ اس حوالے سے کوششیں کرتے کہ حضور کا کوئی بھی بال
اللہ
ہمارے ہاتھوں میں آئے بغیر زمین پہ نہ جائے، تو وہ کوشش کرتے کہ حضور کے بالوں کو زمین پر نہ آنے دیں۔
یعنی آپ کی ذات اقدس سے تعظیم کے حوالے سے کتنی بظاہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسا حکم نہیں فرمایا تھا کہ بھی میرا بال شریف نیچے نہ آئے، لیکن ان کی اپنی ایک محبت اور ادب اور تعظیم کا یہ انداز تھا کہ وہ چکر لگا رہے ہیں،
وہ چکر لگا رہے ہیں کہ حضور کا کوئی بال اس وقت نیچے نہ آ جائیں، تو صحابہ اس طرح بالوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عمل کو برقرار رکھنا
جی،
کہ صحابہ کے اس عمل پر انہیں کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عمل کو باقی رکھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے بالوں کی حفاظت جو صحابہ کر رہے ہیں حضور کو پسند ہے۔ پھر اس کو تقسیم کروایا گیا، اس تقسیم کرنے کا فائدہ کیا ہوا کہ جو اس وقت موجود صحابہ کرام علیہم رضوان تھے ان میں یہ بالوں کو تقسیم کیا گیا، اور حج کے موقع پہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک بڑی تعداد تھی، تو یوں حضور کے بال مبارکہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں مختلف صحابہ کو پہنچتے رہے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
پھر ان موئے مبارک کے ذریعے صحابہ کرام علی رضوان کو جو تقسیم کرانے کا مقصد کیا، حضور کی ذات انور کا یہ جو ایک حصہ تھا بال شریف، اس کے ذریعے برکت حاصل کریں۔ تو صحابہ کرام علی رضوان جس طرح ان موئے مبارکہ کی برکتیں حاصل کرتے آئے ہیں، اسی طرح آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موئے مبارکہ ہیں، تو یہ چونکہ حضور کے تقسیم کروانے کا جو عمل ہے، بلکہ حکم بھی دیا تھا کہ اس کو تقسیم کر دو، تو یہ حضور کا تقسیم کروانا، پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کا اپنے دل و جان سے زیادہ ان مبارک بالوں کی حفاظت کرنا،
سبحان اللہ،
جیسے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو جنگی ٹوپی تھی
اس میں
بال مبارکہ کو محفوظ طریقے سے سی کے رکھا تھا، اور آپ نے بتایا نہیں تھا کہ یہ اس طرح یہ بال مبارکہ میں نہیں رکھیں، لیکن دوران جنگ جب وہ ٹوپی آپ کے سر سے گری اور زمین پر آ گئی، تو اس دوران حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دوران جنگ ہی نیچے اترتے ہیں اور اس ٹوپی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ جنگ ہو رہی اور آپ اس ٹوپی تو بعد میں بھی اٹھا لیتے ہیں، پھر آپ نے اس راز کو فاش کیا کہ میں اس لیے نہیں اٹھا رہا تھا کہ ایک ٹوپی گر گئی ہے،
ہائے ہائے ہائے،
میں نے اس لیے اٹھایا تھا کہ اس ٹوپیوں میں حضور کے بال ہیں،
اللہ،
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بال کی برکتوں سے میں محروم ہو جاؤں
جی،
اور یہ بال پھر مشرکین کے ہاتھ میں چلے جائیں اور وہ اس کی بے حرمتی کریں، تو اس لیے اب صحابہ کرام علیہم رضوان گویا جان کی پرواہ کیے بغیر ان بالوں کی حفاظت کریں، تو اب یہ طریقہ کار صحابہ کرام علیہم رضوان سے تابعین تبع تابعین یہ سلسلہ چلتے چلتے اب یہ ہم تک، آج ہمارے دور تک، اور نہ جانے کب تک موئے مبارکہ کی برکتیں امت محمدیہ حاصل کرتے رہے گی، تو آج بھی ان برکات کا ظہور ہو رہا ہے، جن گھروں میں یہ موئے مبارک ہوتے ہیں ان گھروں میں خیر و برکت دوسرے گھروں کے مقابلے میں آپ محسوس کریں گے
جی،
کہ وہ غریب بھی ہوگا لیکن موئے مبارکہ کی برکت سے اسے سکون قلب حاصل ہے، اس کے گھر میں بہت ساری چیزوں سے، آسے، مصیبتیں، بلاؤں سے حفاظت ہے اس گھر میں۔ اور یہ موئے مبارک عام طور پہ ہمارے مسلمانوں میں محافل نعت جب کی جاتی ہے تو اس کی زیارت بھی کروائی جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی بھی زیارت کروایا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال شدہ جبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال شدہ کرتا، ان کی بھی زیارت کرواتے تھے۔
موئے مبارک کے حوالے سے آپ نے اتنی وضاحت بیان فرمائی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری ذات ہی بابرکت ہے، حضور علیہ السلام کی زندگی بھی ہمارے لیے برکت والی، اور آپ کا ظاہری پردہ فرمانا بھی ہمارے لیے برکت ہے۔ خود بیان فرما دیا، حیاتی خیر الکم و مماتی خیر الکم، میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر اور میرا دنیا سے پردہ فرما جانا بھی تمہارے لیے بہتر۔ حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان عرض گزار ہوئے، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا سے پردہ فرمانا یہ کیسے بہتر ہے؟ تو فرمایا کہ تمہارے اعمال مجھ پر وہ پیش ہوں گے، تو جن کے عمل اچھے ہوں گے اس پر میں اللہ کی حمد کروں گا، اور جن کے عمل میں کمی ہوگی، کمزوری ہوگی، کوتاہی ہوگی، میں اللہ کے حضور ان کے لیے استغفار کروں گا۔ سبحان اللہ، آج ایک امتی کو بھی اپنے عمل کے اعتبار سے بھی اتنا اچھا اور بہتر ہونا چاہیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر میں بھی وہ خوشی پہنچائیں، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، جی ہم سب چاہتے کہ نبی کریم علیہ السلام سے ہمیں برکت حاصل ہو، تو حضور کی ظاہری تعلیمات وہی ہمارے لیے ایسی برکت والی ہے کہ آدمی اگر اپنا اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، شادی بیاہ، نکاح، نماز، سجا سب، یہ سارے ہی انداز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز والے ہی کر لیے جائیں، تو یہ ہمارے دنوں کے اندر بھی، ہمارے وقت کے اندر بھی، ہمارے گھروں میں بھی، ہمارے ہر معاملے کے اندر کیا برکتیں نہیں ہو جائیں گی؟
بالکل برکتیں ہو جائیں گی۔ صحابہ نے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر ہر فعل کو اپنایا ہے۔
سبحان اللہ،
کہ سرکار نے تناول کیا فرمایا، سرکار نے پہنا کیا، سرکار بیٹھے کیسے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے کیسے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس جگہ پر نماز ادا فرمائی،
سبحان اللہ،
یہاں تک کہ مکے سے مدینے اور مدینے سے مکے کا جو سفر اختیار کیا، وہ کن کن راستوں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے، اور صحابہ نے ان راستوں پر چل کر سرکار کی سنت کو ادا کیا، یہ سرکار کی محبت تھی۔ تو جب اس طرح کی محبت آ جاتی ہے تو پھر برکت بھی حاصل ہو جاتی ہے اور سارے معاملے بھی حل ہو جاتے ہیں۔
سبحان اللہ،
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک درزی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کی،
ٹھیک ہے،
تو اس نے کدو شریف اور خشک گوشت پکایا۔ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سالن حاضر ہوا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت انس نے ملاحظہ فرمایا کہ سرکار کدو شریف کے ٹکڑے تلاش کر رہے ہیں سالن۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے برتن میں سے چن چن کر لوکی کے ٹکڑے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے رکھ دیے، کیونکہ وہ سرکار کو پسند، اس لیے میں نے سارے ٹکڑے رکھ دیے۔ اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوکی کو پسند فرماتے ہیں، میرا کوئی سالن لوکی کے بغیر نہیں پکتا ہے۔
اور آج کل بھی ہے، حکما، طبیب، حضرات اس کے کتنے فوائد بیان کرتے ہیں،
آپ اندازہ کریں اس قدر محبت، برکت بھی، یعنی یہ سرکار کے عمل کو عمل کے ذریعے سے برکت حاصل۔
سبحان اللہ،
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور برکت حاصل کرنے کا طریقہ دیکھیے کہ جب سرکار ان کے ہاں ٹھہرے، یہ کھانا بھیجتے تھے، سات خادم کو بھیجتے تھے،
ٹھیک ہے،
اور جب کھانا خادم بچا ہوا واپس لاتے تھے، جان بوجھ کر زیادہ دیتے تھے، جب بچا ہوا واپس لاتے تھے تو خادم سے پوچھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برتن کی کس طرف سے،
آئے آئے آئے، واہ واہ،
جہاں سے سرکار نے تناول فرمایا ہوتا وہاں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تناول فرماتے،
ویسے تو سارا برتن ہی برکت والا ہے لیکن جہاں سرکار کے ہاتھ لگے ہیں وہ خصوصی برکت ہے. آپ اندازہ کیجئے ہماری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سرکار مسواک کرنے کے بعد ان کو دیتے کہ آپ اس کو دھو لیں, تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں دھونے سے پہلے اس مسواک کو خود کرتی تھی. کس لیے کرتی تھی؟ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت حاصل ہو جائے, اور اس کے بعد دھو کر سرکار کو پیش کیا کرتی تھی. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا, سرکار کے اپنائے ہوئے طریقے کو اپنانا, یہ بھی برکت ہے اور یہ بھی خیر و برکت کا ذریعہ ہے, اور اسی میں زندگی کی فلاح ہے, یعنی کامیابی ہو کامرانی ہے.
ماشاءاللہ. اور خود پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما بھی دیا تم میں سے کوئی کامل مومن اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے احکامات کے تابع نہ کر دے. میں اور آپ سب دیکھیں کہ ہماری زندگی گزارنے کا انداز اس لسٹ اور فہرست کے اندر دیکھ لیں کہ کتنی چیزیں ایسی شامل ہیں جو حضور علیہ السلام کی پسند ہیں, اور کون سی چیزیں ایسی شامل ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناپسند چیزیں ہیں, وہ چاہے عمل کے اعتبار سے ہوں, وہ کردار کے اعتبار سے ہوں, وہ افعال کے اعتبار سے ہوں, وہ چاہے ذریعہ آمدنی کیوں نہ ہو. جی جی, ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, مسلم شریف کی وہ حدیث پاک سجاد صاحب, کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لی اور ناگواری کا اظہار کیا اور پھینک دی کہ مردوں کے لیے تو اس کی اجازت نہیں ہے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی. تو حضور السلام تشریف لے گئے, تو اب جیسے ہی آپ گئے تو کسی نے ان سے کہا کہ اٹھا لو بھائی, بھائی پہننا منع ہے نا, پاس رکھنا تو منع نہیں ہے, زیور تو کتنوں کے پاس ہوگا, اپنی ملکیت میں تو ہوگا زیور. تو انہوں نے ایک جواب دیا اور اتنا عشق والا وہ محبت والا جواب, کہا کہ واللہ جسے حضور علیہ السلام نے پھینک دیا ہے وہ اب میرے پاس نہیں آ سکتا, وہ میری گویا کہ اپنی زندگی سے ہی اسے نکال دیا گیا. شارحین نے لکھا کہ وہ دوسرے کے لیے اٹھانا مباح کر دیا کہ کوئی بھی اس کو فقیر, کوئی بھی آدمی اس کو اٹھا لے, اس کی طرح ان کی طرف سے یہ اجازت ہوگی کہ اس کو اٹھا کے لے جائے. انہوں نے کہا میں نہیں اس کو اٹھاؤں گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ناگواری کے اظہار کرتے ہوئے پھینک دیا. تو مجھے اور آپ کو سب کو وہ اعمال بھی اپنی زندگیوں سے نکال دینے ہیں, ایسی عادتوں کو بھی نکال دینا ہے. پھر دیکھیں جب حضور علیہ السلام کی سیرت اس کو ہم اپنائیں گے تو آج بھی کس انداز سے ہم برکت حاصل کریں گے. تو مدنی چند کے ناظرین, جہاں اتنی چیزیں ہم نے بیان کی ہیں آج پتہ چل جاتا ہے فلاں جگہ موئے مبارک ہے تو بالکل جانا چاہیے, آپ برکت حاصل کریں. لیکن اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے اقوال, آپ کے افعال, آپ کے احوال مبارک جو سیرت ہمارے لیے گئے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے, تو اگر اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی بابرکت بن جائے گی. مزید دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی,
میرا سوال یہ ہے کہ آج کل محفل میلاد وغیرہ میں اختتام پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کی زیارت کروائی جاتی ہے, تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ منہ مبارک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی ہیں یا کسی اور بزرگ کے؟
ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کا منہ مبارک, اور دوسری بات کہ ہم اس چیز کے مکلف یا ہمیں اس تحقیق اور ٹو میں جانا ہے کہ یہ واقع ہی آپ کا منہ مبارک ہے؟ کیا کہتے ہیں؟
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو موئے مبارک تقسیم کروائے تھے وہ صحابہ نے ان کو محفوظ رکھا, زیارتیں کرواتے تھے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی بالوں کو صحابہ کے سامنے زیارت کے لیے لایا کرتی, ظاہر فرمایا کرتی تھی,
اور حضور اسلام کے پردہ فرمانے کے بعد بھی حضرت اسماء جبہ مبارک سے بھی لوگوں کو شفا جو ہوتی
ہوتی تھی. تو اب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک اس وقت دنیا میں مختلف مقامات پر موجود ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ کہ اس وقت جو موئے مبارک کی اس ہم زیارت کر رہے ہیں تو یہ کیا آیا وہی موئے مبارک ہے؟ تو اس حوالے سے اس کی ٹوہ میں پڑنا یہ اچھی بات نہیں ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک مسلمانوں میں موجود ہیں, اس بات کا تو ثبوت ہے, ٹھیک ہے. اب آیا یہ وہی ہے یا یہ وہ نہیں ہے تو مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے,
ٹھیک ہے.
پھر دیکھیں ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کا دور دور تک موئے مبارک سے کوئی تعلق نہ ہو, کہ اس کے خاندان میں کوئی موئے مبارک یا اس کا کسی ایسی ہستی سے تعلق کہ جس کے ذریعے تک موئے مبارک پہنچنا ممکن ہو, ایسی عام طور پہ صورتحال نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے.
باقاعدہ شرفا اور قابل تعظیم گھرانوں کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک ہیں. تو اب اگر کہیں زیارت ان کی کروائی جاتی ہے تو ہمیں اس ٹوہ میں نہیں پڑنا, بلکہ ہمیں ان بالوں کے حوالے سے یہی نیت ارادہ کرنا ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی زیارت کر رہے ہیں. ہمیں اپنی نیت صادق رکھنی ہے.
ماشاءاللہ.
اب اگر بالفرض وہ موئے مبارک حضور کے نابی ہوئے, بالفرض نابی ہوئے, تو ہماری نیت صادقہ ہے.
ٹھیک
ہے. اب ہمیں ان بالوں کے موئے مبارک حضور کے نہ ہونے کا بھی یقین نہیں ہے, تو اس لیے ہم اس ٹوہ میں نہیں پڑنا. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہی کو مد نظر رکھنا ہے اور خوب ادب و احترام کے ساتھ ان بالوں کی زیارت کرنی ہے, اور اپنے ذہن کو بھی دنیاوی اس طرح کے شیطانی خیالات اور وساوس سے پاک صاف رکھنا ہے.
جی ماشاءاللہ. ہم اپنی عقیدتوں کے ساتھ جب زیارت کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت بھی ملے گی. سجاد صاحب, اسے معاملہ کتنا حساس ہے کہ اگر خدا نخواستہ اگر کوئی ایسے بھی کہ جو معاذ کوئی جھوٹی نسبت کر رہا ہو, ٹھیک ہے, یہ تو ہمیں جمیل صاحب نے پورا بیان کر دیا جو حاضرین زیارت کے لیے آئے, لیکن جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف ایک قول کی جھوٹی نسبت کرنے والے پر اتنی وعیدوں کو بیان کیا گیا ہے کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے, اب معاذ اللہ کوئی اگر یہ جرت کرے تو یہ کتنی بڑی بے باکی ہوگی.
بالکل, یہاں پہ علماء نے دونوں پہلو بیان کیے ہیں. ایک پہلو تو وہی ہے,
ٹھیک ہے,
کہ جو مشہور ہے منسوب ہے ہم اس کی دل سے تعظیم کریں.
ماشاءاللہ.
اور دوسرا پہلو ساتھ یہ بھی بیان کیا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واضح فرامین ہیں اس بات پر کہ جو مجھ پر جھوٹی بات میری طرف منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بے بنیاد جھوٹی من گھڑت بات یا جو جس کو نسبت ہی نہیں ہے سرکار سے تو اس کو سرکار کی طرف منسوب کر دینا یہ جھوٹ ہے. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھوٹ جہنم کی طرف لے جاتا ہے, یہ جھوٹ جہنم کا راستہ ہے. تو اس شخص کو اس بات پر غور کرنا چاہیے جو اگر اس طرح کے جھوٹے کام کرتا ہے خدا نخواستہ کہ وہ کتنی بڑی برائی, اور پھر جہاں جہاں جا رہا ہے تو یہ بول رہا ہے کہ معاذ اللہ اگر نہیں ہے تو کہہ رہا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موئے مبارک ہیں, تو یہ گویا کہ جھوٹ بول کر بھی سرکار کو تکلیف پہنچا رہا ہے. اور سرکار نے فرمایا کہ جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی, اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے.
اللہ اکبر الرحمن الحفیظ. اگر کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس طرح کے بھی معاملات کرتے ہیں تو ہمارے دین میں اس کے لیے بھی علماء نے بڑی سخت یہ وعیدوں کو بھی بیان کیا اور ان کی مذمتوں کو ہی بیان کیا گیا ہے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے. مدرسین کے ناظرین, آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے حوالے سے آپ سے برکت حاصل کرنا, آپ کے موئے مبارک سے, آپ کے لباس شریف سے برکتیں حاصل کرنا, آپ کے وضو کے پانی کے قطروں سے صحابہ اکرام علیہ مردوان وہ برکات حاصل کیا کرتے تھے, اور آپ کے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد بھی اس امت میں یہ تصور باقی رہا, یوں تو نبی کریم علیہ السلام ظاہری پردہ فرما گئے لیکن اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف کے اندر وہ بھی ایسی برکت رکھی ہے, اور جن کے پاس موجود ہوتے ہیں سجاد صاحب یہ بھی بڑھتے رہتے ہیں, اور ایسے کئی مشاہدات سے بتایا گیا کہ اس میں کچھ نہ کچھ اس کے اور شاخیں نکل آئیں, کچھ اور اضافہ ہو گیا, تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں بھی یہ برکت ہے کہ آج دنیا کے کونے کونے میں الحمدللہ شاکان رسول یہ زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے ذوق شوق میں محبت رسول میں اور اضافہ فرمائے, ہمیں بے ادبی سے محفوظ رکھے, بے ادبوں سے بھی ہمیں محفوظ رکھے, اور ہماری اولادوں کو ہمارے گھر والوں کو بھی انہی عقائد انہی نظریات کے ساتھ زندگی بسر کرنے اور اسی پر استقامت عطا فرمائے. نبی کریم علیہ السلام آپ کے اصحاب آپ کے اہل بیت اطہار کی غلامی پر ہمیں موت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی